نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ احزاب چل رہی ہے بہت سے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں پردے سے متعلق احکام بھی ہیں اسی طریقے سے گھروں میں بیٹھے رہنے کے لیے عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں عورتیں بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں اس حکم کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور ساتھ میں تاکید کی گئی ہے کہ نمازیں قائم کریں زکوٰۃ دیں اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اسی طرح ان المسلمین والمسلمات سے عام طور پر قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے کہ احکام جو دیے جاتے ہیں وہ ایسے صیغوں سے دیے جاتے ہیں کہ جس میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، عام طور پر عورتوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن ضمنی طور پر عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے جب یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جہاں مومن مرد شامل ہیں مومن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، یعنی جو حکم مومن مردوں کے لیے ہیں وہی مومن عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس سے بعض خواتین نے یہ سمجھا کہ شاید ہم ایسی چیز ہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ سوائے حضرت مریم کے علیہ السلام کسی اور خاتون کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ عام طور پر یا تو امرات فرعون کہا گیا یا امرات لوط کہا گیا، یعنی لوط کی بیوی یا فرعون کی بیوی، لیکن نام سوائے ابراہیم، سوائے حضرت مریم کے کسی اور کا نام بھی پورے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی ایک ضرورت کے تحت ذکر کیا گیا ہے، اور یقیناً وہ ضرورت یہ تھی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کو چونکہ اب کس کی طرف منسوب کریں، تو والدہ کی طرف منسوب کرنا تھا، اس لیے ان کے نام کو بھی ذکر کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورتیں چھپانے کی چیز ہیں، یعنی ان کو پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ فرمایا ہے، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بھی بعض حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بلا ضرورت عورتوں کے نام کو بھی واضح آشکارا نہ کیا جائے۔ تو جب عورتوں کے نام کا بھی اس قدر معاملہ ہے چھپانے کا، تو خود عورتیں کتنی چھپانے کی چیز ہوں گی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر ضرورت ہو تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ پردے کے ساتھ انہیں چاہیے باہر نکلیں۔ تو بہرحال یہ بعض عورتوں کے دل میں جب یہ بات آئی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں عورتوں کا ذکر فرمایا، مردوں کا بھی ذکر فرمایا، لیکن عورتوں کا بطور خاص ساتھ ساتھ ذکر فرماتے رہے۔ مثلا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اسی طرح والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، اسی طرح والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات، اسی طرح ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے عورتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان دونوں کے لیے، یعنی مرد ہوں یا عورتیں، جو ان صفات سے متصف ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے، اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اللہ رب العزت اس بارے میں امتیاز نہیں فرماتے کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اور، بلکہ ایک ہی معاملہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے، چاہے مرد تقوی اختیار کریں چاہے عورتیں تقوی اختیار کریں، تو جو بھی متقی ہو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب۔ اب اگر عورتیں زیادہ متقی ہیں تو یقیناً مردوں سے آگے نکل جائیں گے, اور اگر مرد آگے متقی ہیں تو مرد اللہ کی نظر میں محبوب ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ ہے جو متقی ہو. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے تقوی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے, اور تقوی آسان بات تو ہے نہیں, اس لیے جہاں تقوی کا حکم دیا ہے وہاں اس کے بعد ایک اور حکم دیا کہ اس پر عمل کرنے سے تقوی آسان ہو جائے گا. جیسے آج ہی کی تلاوت میں آگے جا کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اور آسانی کیسے ہوگی؟ قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کرو, لگی لپٹی مت رکھو. جب تم ایسا کرو گے آسانی ہو جائے گی. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یعنی کہا کہ اللہ سے ڈرو, اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے نفسوں نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا, کیا بھیجا ہے. آدمی جب اس پر غور کرے گا تقوی آ جائے گا. اسی طریقے سے اور غور کرتے چلے جائیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آسان کیسے ہوگا؟ کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تقوی کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ تقوی کو ہمارے لیے آسان بھی فرما دیا کہ اگر تم اس پر عمل کر لو گے تقوی آسان ہو جائے گا. اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان پر آدمی غور فکر سے کام لے تو انشاءاللہ تقوی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کے سب کو ذکر فرما کر فرمایا کہ ہم نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. جو بھی ان صفات سے متصف ہوں گے, یعنی جو صفات ہم نے بیان کی ہیں, اگر وہ صفات مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں, اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی ان میں امتیاز نہیں رکھتے. آگے ایک اور حکم فرمائے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, یعنی چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم, جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حکم دے دیں تو پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت, انہیں اختیار باقی نہیں رہتا. یعنی اپنی مرضی چلائیں, جو چاہے وہ کریں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا, اب تمہارے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ اس حکم پر عمل کرو. اور اس سلسلے میں بعض شان نزول بھی بیان کیے گئے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ آگے چل کر اپنی غالباً پھوپی ذات بہن ان کا نکاح بھی ان سے کیا. شروع میں جب پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ چونکہ زید پر غلامیت کی عرفیت لگ گئی ہے, چونکہ حضرت زید اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں لوگوں نے ان کو اغوا کر لیا اور لے جا کر بیچ دیا, فروخت کر دیا. ہوتے ہواتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. آپ نے ان میں جو اعلیٰ صفات دیکھی انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا, اور بعد میں اپنی پھوپھی ذات سے نکاح بھی کیا. یعنی صرف زبانی کلامی بات نہیں رکھی بلکہ عمل بھی کیا اس پر. اس زمانے میں اصل میں بہت سی خرابیاں معاشرے میں تھیں. ایک خرابی یہ بھی تھی کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وارث بھی ہوگا, اور جو حکم اصل بیٹے کا ہے وہ حکم اس کا بھی ہوگا. تو شریعت نے اس جہالت کی اصلاح بھی کرنی تھی. زمانہ جاہلیت میں جو طریقہ رائج تھا اس کی چونکہ اصلاح کرنی تھی, اس لیے اسباب ایسے پیدا فرما دیے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے نکاح کرنے کے لیے آپ نے پیغام بھیجا تو ان کے بھائیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے منع کر دیا. اور منع اسی لیے کیا کہ چونکہ عام طور پر لوگ انہیں غلام سمجھتے ہیں, بیچے گئے فروخت کیے گئے, تو یہ چونکہ اس زمانے میں بڑے عیب کی بات تھی. آزاد مرد اور عورت یا غلام, دونوں میں بڑا فرق سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے اس بنا پر انکار کر دیا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ جب اللہ کے رسول کو حکم دے دیں اب کسی مرد اور عورت کا اختیار باقی نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً اس پر آمادگی ظاہر فرما دی کہ ٹھیک ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے. اور بعض اور بھی شان نزول بیان کیے گئے ہیں. بہرحال یہ آیت اصل چیز اس میں حکم ہوتا ہے, قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے. چاہے شان نزول جو بھی ہو اور جتنے بھی ہوں, یعنی جس وجہ سے بھی آیت نازل ہوئی ہو, لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے کہ ہم میں سے کوئی مرد مومن ہو یا مومنہ ہو, انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. جب اللہ اور رسول کا حکم سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنی رائے ہم آگے سامنے کریں یا اپنی رائے پر عمل کرنے کی کوشش کریں, شریعت میں یہ اختیار کسی مومن مرد اور عورت کو نہیں دیا گیا. اسی حکم کو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی حکم کا, ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم, پھر اس حکم کے بارے میں اختیار باقی نہیں رہتا. ومن يعص الله ورسوله, جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا, فقد ضل ضلالا مبینا, تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑے گا. اس کے بعد پھر حضرت زید کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام بھی لیا, فلما قضا زید منہا وطرا. دیکھیے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں, 124,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں, لیکن سوائے حضرت زید کے اور کسی کا نام بھی قرآن مجید میں نہیں. وجہ کیا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا, پھر بعد میں اللہ رب العزت نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کے بیٹے کو اپنی طرف منسوب نہ کرے, یعنی جس کا بیٹا جو ہے اسی کا بیٹا رہے گا. لوگ چونکہ جب منہ بولا بیٹا بنا لیا تو لوگ کہنے لگے زید بن محمد, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی کہ یہ درست نہیں ہے. جس کا بیٹا ہے ولدیت اسی کی آنی چاہیے. ہمارے ہاں اس کا بھی بڑا آج بھی عام رواج ہے کہ ہم کسی کا بیٹا لے کر پال لیتے ہیں اور ولدیت اپنے لگا دیتے ہیں ساتھ میں. یہ طریقہ درست نہیں ہے, شریعت نے اس سے منع کیا ہے. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر کوئی کسی کے بیٹے کی پرورش کرنا چاہے پالنا چاہے تو اس کی اجازت ہے, لیکن اس میں بھی بہت سے احکام ہیں. جب آدمی کسی کو منہ بولا بیٹا بنائے یا کسی کی پرورش کرنا چاہے تو احکام معلوم کرنے چاہیے. آپ سوچئے کہ یہ بیٹا جس کو آج ہم بنا رہے ہیں, آگے چل کر اس نے جوان ہونا ہے. جب جوان ہوگا تو اگر اس سے رشتہ ایسا ہے بیوی سے پردہ ہوگا تو پردہ ہے شرم. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے. اب سوچئے کہ جب جس کو بالکل بچپن میں ایک دن دو دن کا آدمی بیٹا بنا کر پال رہا ہے, اس سے بھی پردہ ہوگا آگے چل کر, تو ان لڑکوں کا کیا حکم ہے جو گھروں میں آتے جاتے ہیں کہ صاحب بچپن سے آتے ہیں. چاہے وہ بچپن سے آتے ہوں, بچپن کے احکام اور ہیں, جوانی کے احکام اور ہیں. آپ دیکھیے کہ ماں جو اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے, یعنی اس کے جسم کا ٹکڑا ہے, حصہ ہے, اور جسم کا کوئی حصہ بیٹا یا بیٹی کا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا, لیکن جب 15 سال کا ہو جاتا ہے کیا اس کو تب بھی نہلاتی ہے کیا؟ بھائی سال دو سال تین سال تک کے بچے کو نہلاتی ہے ماں, لیکن احکام اور ہیں. جب چھوٹی بچہ ہو تو اس کا حکم اور, جب 13-12, 13 سال 14 سال کا ہو جائے ماں نہیں نہلاتی. اب کیا ہو گیا بھائی, وہی بیٹا ہے اور تو اس کی وہی ماں ہے. تو بات یہ ہے کہ احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں عجیب سی روایات ہیں, محلے میں پڑوس کے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھلم کھلا, چلو بچپن میں چھوٹے ہیں اگر آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے 7-8 سال تک کے, لیکن جب بڑے ہو گئے 10-12 سال کے, اب چاہیے کہ گھروں میں نہ آئیں, اور اگر آ رہے ہیں تو ان سے پردہ کیا جائے, لیکن عام طور پر پردہ نہیں کیا جاتا. اور اگر کوئی کہے تو صاحب ان سے کیا پردہ ہے, تو بچپن سے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں. یاد رکھیے کہ جن کو آدمی پالتا ہے بچپن سے ان سے بھی پردہ ہے, اگر رشتہ ایسا ہے عورت کا تو پھر پردہ ہوگا. بعض اوقات آدمی اپنے سالی کا بیٹا پال لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے کہ وہ خالہ لگی, خالہ سے پردہ نہیں ہے. تو ایسے بچوں کو پالنا چاہیے لے کر کہ آگے چل کر پردے کے احکامات متصادم نہ ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ جب آدمی اس طرح کا کوئی عمل کرے تو پہلے معلومات کر لے اہل علم سے, اس کے بعد پھر قدم اٹھائیں. ہم تمام کام کرنے کے بعد پھر بعد میں مشورے کرتے ہیں کہ صاحب وہ ہم نے جو ہے نام اسکول میں بھی لکھوا دیا تھا اور شناختی کارڈ بھی بن گیا, اب تو سارے ڈاکومنٹس بھی اسی نام سے تیار ہیں, ہمارے ولدیت نام کی ہے, پاسپورٹ میں بھی وہی نام ہے, اب کیا کریں صاحب, اب پتہ چلا ہے مسئلے کا, اب کیسے تبدیل کرائیں. تو بلا شبہ مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل ہم نے خود پیدا کیے اپنے لیے. ہمیں اگر پہلے ہم معلومات کرتے کہ اس بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں تو یقیناً یہ پریشانیاں نہ دیکھنی پڑتی. یہ پریشانی دیکھنی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم نے شریعت کے احکام کو ابتدا میں نظر انداز کیا. خود اپنی اولاد کے جب احکامات ہیں تو ہم دوسروں کے بچوں کو پالیں گے تو کیا ان کے لیے کوئی احکام نہیں؟ ان کے احکامات بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے معلومات کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لے پالک بنائیں، کسی کو منہ بولا بیٹا بنائیں. تو بہرحال یہاں پر حکم یہی دیا گیا. حضرت زید کو چونکہ لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی. طیب، طاہر، ابراہیم، بعض روایت میں آتا کہ تین بیٹے تھے لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا. اور اس کے بعد چونکہ آپ کی نرینہ اولاد سے نسل نہیں چلی، بلکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل چلی ہے، یعنی بیٹی سے نسل چلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نرینہ اولاد آپ کی بچپن میں انتقال کر گئی تھی. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، اس لیے کوئی شخص زید بن محمد نہ کہے. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پڑھا ہوگا، یقیناً سنا بھی ہوگا کہ جو بھی نبی آئے اپنے بعد والے نبیوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہے کہ ہمارے بعد فلاں نبی آئیں گے، جب وہ آئیں تو ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور ساتھ میں قرآن مجید نے فرما دیا خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کر دینے والے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں کسی شخص کے بہکائے میں اور گمراہی میں نہیں آنا چاہیے کہ صاحب وہ بروزی نبی ہیں اور ذلی نبی ہیں. اب بہت ساری قسمیں نکال دی ہیں لوگوں نے، غلام احمد قادیانی اور اس کا جو فرقہ ہے، اور آج کل پاکستان میں پھر دوبارہ سے اس کو پرپرزے نکالنے کا موقع دیا جا رہا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم بس تباہ کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کرے کہ ہم مسلمان ہی ان کے ساتھ تعاون و تناسل پر آمادہ ہو رہے ہیں، یہ صرف سیاسی بنیادوں پر. تو مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. آج کل کچھ ان کے جو عبادت گھر ہیں، عبادت خانے ہیں، وہاں پر ان کی سرگرمیاں اب پھر سے زور و شور سے شروع ہو گئی ہیں، اخبارات میں بھی اس کا چرچا اور ذکر آ رہا ہے. مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ قادیانیوں کے ساتھ ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا ان کے گھر میں، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ مناسب نہیں. اس لیے کہ باقی جو کافر ہیں ان کا حکم تو اور ہے، وہ تو کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی مجوسی ہے، یہ تو بہت پرلے درجے کے کافر. اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں کہ آپ کے بعد ذلی اور بروزی نبی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کریں، یہ مرتد ہے. مرتد کا حکم اور ہوتا ہے، یعنی اگر شریع حکومت ہوتی تو اصل مرتد کا حکم تو یہ ہے کہ اس پر پہلے اسلام کو پیش کیا جائے، اگر وہ مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو شریعت اسلامیہ میں جو لوگ ہیں ان کو اس کو ختم کر دے. لیکن اب چونکہ شریعت اسلامیہ ہی نہیں ہے، اس لیے کس سے شکوا کریں اور کس سے گلا کریں، ہمیں اختیار نہیں ہے. یعنی ہم پھر بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ اپنی طرف سے خام خام جو ہے کوئی ایسا کام کریں جس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا. لیکن ہمیں کم از کم بیدار رہنا چاہیے. اس قسم کے معاملات جب سامنے آتے ہوں تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنا ایمان بچائیں. بہت سارے لوگ آج سمجھ میں نہیں آتا کہ تھوڑی سی دنیا کی خاطر جو ہے وہ دین اسلام سب فروخت کر دیتے، کہ صاحب وہ افطار کے نام پہ اپنے پاس لے جاتے ہیں، شہری کے نام پہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. بہت سی این جی اوز ہیں جو ہے وہ امداد کر رہی ہیں، اس کے نام پر غیر مسلم بنا رہی ہیں. تو کیا اتنی ہی سستی چیز ہے اسلام کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے ڈالر کے لیے، تھوڑے سے ریالوں کے لیے ہم دین اسلام اپنا بیچ دیں، فروخت کر دیں؟ آخرت کوئی چیز نہیں، صرف اس لیے کہ ایمان بنا ہوا نہیں. اگر ایمان بنا ہوا ہوتا تو یقیناً اتنا سستا نہیں ہے. صحابہ اکرام نے ایسے ہی مارے برداشت نہیں کی, تپتے ہوئے یعنی سخت تپتی ہوئی دوپہر میں ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا, ان پر ان کے پیروں کے نیچے انگارے رکھے جاتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ ہم سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہیں, اس کلمے کا انکار کر دو. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے کھائیں, چوٹیں برداشت کی, تکلیفیں سہی, لیکن مارتے ہو تو مار دو لیکن اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. وہ بھی آخر مسلمان تھے, بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے, وہ غریب لوگ تھے, غلام تھے. وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے حبشی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کیا. سلمان فارسی غلام تھے, خرید کر آزاد کیے گئے. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تھے, کو بہت زیادہ مالدار نہیں تھے لیکن ایمان ان کے دل میں تھا بس. اور اس ایمان کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہمیں چاہے کاٹ ڈالو, ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, لیکن ہم اپنا ایمان فروخت نہیں کریں گے. آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں, دھمکیاں دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں ڈراتے ہیں کہ صاحب میں خودکشی کر لوں گا. تمہیں خودکشی کرو گے, نقصان کس کا کرو گے؟ کتنے لوگ صبح سے لے کے شام تک مر رہے ہیں, دنیا تو ویسی چل رہی ہے. کسی کے مرنے سے ہو کیا جاتا ہے؟ بڑے جاہل لوگ ہیں بس, عشق و معاشقے میں پڑ گئے, پتہ چلا کہ جی جہاں چاہ رہے تھے شادی نہیں ہوئی, خودکشی کر لی, لٹک گئے, اور نہیں ہوا تو پاکستان یادگار پاکستان سے کود کر چھلانگ لگا دی, مر گئے. بھلا بتائیے کسی کا کیا بگڑا؟ جس کے لیے کی اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی, تو تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ملا یار؟ تو ایسی باتیں ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اور گناہ جو ہے وہ الگ, قیامت تک اپنے آپ کو اس طرح کی سزا دیتا رہے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے, کسی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو, اگر یہ ہے تو یقیناً بڑی مبارک چیز. موت تو اصل میں اللہ سے ملا دینے والی ہے. موت کے بغیر جب تک موت نہیں آئے گی آدمی اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. اس لیے اہل ایمان کے لیے تو موت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کیے بغیر اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں یقیناً وہ موت کو بھی محبوب رکھتے ہیں, لیکن کافرانہ موت نہیں اور حرام موت نہیں. جب موت آئے ٹھیک ہے حاضر. کتنے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ 30 سال سے منتظر ہوں کہ موت کا فرشتہ جب چاہے آئے, جان نکال کر لے جائے, نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا, ہم نے کوئی سارے معاملات صاف رکھے ہوئے اپنے. تو آدمی زندگی اگر اس طرح گزارے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھے, بس اصل چیز معاملات ہیں, معاملات اپنے صاف رکھے ہوئے, جب چاہے موت کا فرشتہ آ جائے کیا فکر کی بات. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوں گے تو وہاں میں ہوش و حواس میں ہوں گا, یعنی میرے ہوش و حواس برقرار رہیں گے؟ فرمایا کہ ہاں تمہارے ہوش و حواس برقرار رہیں گے. کہا پھر پرواہ نہیں, پھر پرواہ نہیں ہے, کیا ڈرنا پھر؟ جب زندگی ایمان کی ہو, زندگی اسلام پر گزاری ہو صحیح, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہوش و حواس میں انسان ہو تو پھر ڈرنا کس بات کا, اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا, بعض روایت میں آتا ہے یعنی ان کے سوانے میں ہے غالباً, کہ جب انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ جب موت کے فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون, تو کہا کہ میاں پرے ہٹو, ان سے پوچھ کے آؤ کہ وہ بھی مجھے اپنی بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں. میں تو مانتی ہوں کہ وہ میرے رب ہیں لیکن وہ ہمیں اپنی بندی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو اصل حقیقت بھی ہے کہ وہ ہمیں اپنے بندہ سمجھیں, یہ بڑی بات. اللہ تعالیٰ نے صفت عبدیت جو ہے یہ سب سے بڑی صفت, اللہ رب العزت نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو ہر جگہ بیان فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو اس صفت عبدیت ایسی, اس لیے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا بندہ سمجھے. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس بات کا کی فکر کریں کہ خدا نہ کرے کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے. تو آج کل اس زمانے میں قادیانیت, اسی طریقے سے اور بہت سے فرقے ہیں جو اسلام سے دور کرنے کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں ان کی کوششیں جاری ہیں. گھروں میں عورتیں آتی ہیں مختلف طریقے سے, مختلف ہتھکنڈوں سے, کئی ہیں کہ تمہاری ہم شادی کرا دیتے ہیں, کئی اور مختلف طریقے, گھروں میں پمفلیٹ بھیجتے ہیں, یا عورتوں کے ذریعے سے گھروں میں پمفلیٹ بھیجتے ہیں, اور وہاں پر پھر وہ ان کو. اسی لیے ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ کوئی کتاب اپنے بزرگوں سے پوچھے بغیر مت پڑھیے, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. بعض اوقات کوئی کتاب ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پڑھتا ہے, اس کا اثر لے لیتا ہے, اور نتیجتاً پھر وہ اثر ایسا ہوتا ہے اس کے دل پر کہ کوئی اور بات دل پہ اثر نہیں کرتی. اس لیے کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے اپنے کسی بزرگ سے پوچھ لو کہ یہ کتاب میں پڑھوں یا نہ پڑھوں, یعنی کسی مستند عالم کی لکھی ہوئی ہے یا نہیں. اگر مستند کتاب ہو تو ضرور پڑھیے, لیکن اگر ایسی کتاب نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو چونکہ مغولہ بیٹا بنایا تھا, بعد میں یہ حکم نافذ ہو گیا تو لوگوں نے پھر زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا. تو یقیناً یہ وہ اعزاز تھا حضرت زید کے لیے جو چھن گیا بظاہر, اور جب چھن گیا تو اس سے انہیں تکلیف ہوئی ہوگی یقین, کہ لوگ پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے اور اب زید بن ثابت کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت معمولی بات تو نہیں تھی, یقیناً اس سے دل میں ان کو تکلیف پہنچی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ یہ کیا کہ قرآن مجید میں ان کا نام کا ذکر فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے لوگ ان کا نام پڑھیں گے, اور جو پڑھے گا 30 نیکیاں کمائے گا. کیونکہ زا یا اور دال چار تین حرف ہیں, ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کس طرح ان کے دل کا مداوع کیا, کس طرح مرہم رکھا اللہ رب العزت نے, کہ اے زید اگر ایک طرف ہم تم سے یہ اعزاز چھین رہے ہیں تو دوسرا اعزاز تمہیں عطا کر رہے ہیں. ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ذکر نہیں کیا, عمر فاروق کا نام نہیں لیا, عثمان غنی کو ذکر نہیں کیا, علی مرتضیٰ کا ذکر نہیں کیا, عشرہ مبشرہ کو ذکر نہیں کیا, لیکن اے زید تمہارا نام ہم نے قرآن مجید میں درج کر دیا, قیامت تک کے لیے لوگ پڑھیں گے. تو کتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرما دیا. فرمایا فلما قضا زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. تو ایک بری رسم تو یہ تھی, اور دوسری رسم یہ تھی وہاں پر کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کی جو بیوی تھی اگر بیٹا طلاق دے دے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی, حالانکہ منہ بولا بیٹے کے احکام اور ہیں, سگے بیٹے کے احکام اور ہیں. اللہ رب العزت نے اس رسم کا بھی خاتمہ فرمایا. حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا, اور بالآخر طلاق تک نوبت آئی. جب طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا, اور ان کا نکاح خود اللہ رب العزت نے کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے اللہ رب العزت نے کیا. اس پر حضرت زینب بنت جحش فخر کیا کرتی تھی کہ سب کے نکاح جو ہیں وہ زمین پر ہوئے, میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا. تو اللہ تعالی نے انہیں بھی اعزاز سے نوازا. بہرحال اس میں چونکہ بہت سے احکام ہیں لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. میرا عزیز بھائیو, ذکر ایسی چیز ہے آپ ہر وقت کر سکتے ہیں, لیٹ کر کریں, بیٹھ کر کریں, کھڑے ہو کر کریں, چلتے پھرتے کریں, پاکی کی حالت میں کریں, ناپاکی کی حالت میں کریں, ذکر سے کوئی چیز نہیں روکتی اللہ کی. نماز کا تو یہ ہے کہ بغیر پاکی حاصل کیے نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے, لیکن ذکر جہاں تک ہے یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود شریف, یہ بغیر پاکی حاصل کیے بھی آدمی کر سکتا ہے. اسی لیے خواتین کے لیے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس حالت میں بھی وہ ہوں ذکر کرتی رہیں, یعنی ناپاکی کی جو حالت آتی ہے اس میں بھی ذکر کریں. اور بعض بزرگوں سے میں نے ایک بڑی عجیب بات سنی اور مجھے اچھی بھی لگی کہ جب وہ خاص حالت میں ہوتی ہے ناپاکی کی حالت میں, تو بات یہ ہے کہ اس ناپاکی کی حالت کا علم صرف اسی کو ہوتا ہے, اس لیے ساری دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو مصلی بچھا کر بیٹھ جائے, نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر و اذکار کرے, تسبیح پڑھتی رہے, اسی کو کیا پتا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے ذکر و اذکار کر رہی. تو اس موقع پر بھی وہ اس سے کام لے سکتی ہیں کہ مصلی بچھا کر وقت پر بیٹھیں اپنے اور ذکر و اذکار کریں. اس لیے اپنی خواتین کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ جب ایسی حالت ہو تب بھی ہم اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کسی حال میں چھوڑنے کے لائق نہیں, اس لیے جب کبھی اس حالت میں بھی ہوں تو وہ تب بھی اللہ کا ذکر کریں. اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. اور جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں, فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں. تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں نازل فرمائے, فرشتے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق کچھ احکام ہیں, تعدد ازواج سے متعلق میں نے پہلے چونکہ عرض کر دیا تھا اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا جو ہے وہ کوئی نہ دے کسی بھی طریقے سے. ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ نے دعوت فرمائی تو بعض صحابہ کرام دعوت جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے, کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مرتبہ تشریف لائے لیکن لوگ جب بیٹھے تھے تو آپ واپس چلے گئے. تو آپ کو اس سے حیا آئی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ کوئی جب کھا لو پی لو اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, یعنی بلا وجہ گھر میں نہ بیٹھو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. الا یہ کہ اگر بے تکلفی کا معاملہ ہے تو پھر الگ بات ہے, ورنہ اس سلسلے میں احکام نافذ فرما دیے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین عینہ, یعنی ایک تو بغیر بلائے دعوت میں مت آؤ, کہیں دعوت ہو تو پتہ چلا چکر لگا رہے ہو سامنے گھر پہ کہ شاید پوچھ بیٹھے کہ ہاں بھائی آج دعوت میں آ جانا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بھائی یاد نہیں ہے اس کو پوچھنا, ابھی تک تو مجھے کہا نہیں ہے, تو جا کے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں بعض دفعہ, بھائی کیا حال ہے خیریت سے ہو ٹھیک ہو, تاکہ ہو سکتا ہے جھوٹے سے بول دے کہ بھائی آج آ جانا دعوت میں. لیکن بعض اوقات بعض مسئلے تو ہوتی ہیں نہیں بلاتے, اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب بیٹے کی دعوت کی ہمیں پوچھا ہی نہیں, اور بیٹی کی دعوت کی تب بھی نہیں پوچھا. آج اگر سارے رشتے دار جمع نہ ہو جائیں نکاح میں شادی میں تو بس اللہ معاف کرے شادی بھی یہی نہیں ہوتے, ضرور راضی کریں گے. حتیٰ کہ اب تو شاید یہ رواج کم ہو گیا اس لیے کہ پگڑیاں ہی نہیں ہوتی, ورنہ پگڑی پیروں میں ڈال دیا کرتے تھے کہ صاحب پگڑی اس سے بڑھ کر عزت کی چیز کوئی نہیں ہے, اب آپ نے شادی میں ضرور شریک ہونا ہے. اور اب بھی کوشش پوری کی جاتی ہے, ایک ایک رشتے دار اگر وہ پشاور میں بھی رہتا ہے تو اسے بلایا جائے, اور امریکہ میں ہے تو امریکہ سے بھی آئے اور آ کر شادی میں شریک ہو, اور اگر نہیں ہوا تو بس پھر اللہ معاف کرے ہم بھی شادی میں, تم ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے ہم تمہارے نہیں آئے. میرے عزیز بھائی ہمارا دین بڑا سادہ ہے, ہم نے اپنے دین کو رسم و رواج کا دین بنا لیا ہے. ہمارا دین بہت سادہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن انہوں نے نکاح کی شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا. البتہ جب سامنے آئے دیکھا کہ کچھ رنگ کا نشان تھا تو فرمایا کہ بھئی یہ نشان کیسا ہے, بعض خوشبو اس زمانے میں لگایا کرتے تھے, اس خوشبو کا نشان عام طور پہ کپڑوں پر آ جاتا تھا. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے, یعنی اس سے پتا چلا. تو آپ نے یہ نکاح پہ ہمیں نہیں بلایا, ہمیں نہیں پوچھا تم نے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے اس نکاح میں اور شادی میں. یعنی اگر آپ کو نہیں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. اس لیے اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نکاح شادی بیاہ میں اگر کوئی آدمی کسی کو نہ بلائے تو کوئی ضروری فرض نہیں ہے. آج ہمارے یہاں شادی بیاہ میں سب کو بلایا جاتا ہے, اس کے لیے نتیجتا اخراجات ہوتے ہیں. بہن بیٹیوں کو بلا رہے ہیں, کوئی لاہور میں بسی ہوئی ہے, کوئی امریکہ میں بسی ہوئی ہے, کوئی لندن میں, کوئی سعودیہ میں, اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ارے آسانی دیکھ لو, جو آسانی کے ساتھ جمع ہو جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہو اور اعلان ہو جائے کہ بھائی نکاح ہوگا, تمام لوگوں نے شرکت کی درخواست ہے, کوئی بیٹھنا چاہے بیٹھے, نہ بیٹھنا چاہے تو جائے. اصل مقصد یہ ہے کہ نکاح ہو کھلم کھلا, کیونکہ جو برے کام ہوتے ہیں وہ تو چوری چھپے ہوتے ہیں, لیکن جب نکاح ہوتا ہے وہ علل اعلان ہوتا ہے. تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ نکاح کرو علل اعلان کھلم کھلا, ساری دنیا کو پتہ چلے ڈنگے کی چوٹ پر کہ بھی نکاح کیا ہے, کسی برائی میں ملوث نہیں ہوں. اور اسی لیے نکاح کے موقع پر بعض اوقات دف بجانے کی بھی اجازت, اور یہ دف بجانا بھی اصل میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے. لیکن بینڈ باجا مت سمجھ لیجیے گا اس سے, آج کل تو باقاعدہ لڑکی فتح کر کے لاتے ہیں. دہلی تو فتح نہیں ہوتا ہم سے, نہ کشمیر فتح کر سکتے, بلکہ اپنے علاقے ہم تو دیتے چلے آ رہے ہیں. جتنا لیا تھا وہ آدھا گنوا دیا, اپنے کرتوتوں سے ہم نے گنوا دیا. اور شاید دنیا کے اندر ہم واحد ملک ہیں کہ جس کی 90,000 فوج جو ہے وہ قید خانے میں رہ کر آئی, کافروں کی قید میں. ورنہ اتنی بڑی جماعت اور قید میں چلی جائے, مسلمان تو 313 ہوتے تو 1,000 پر فاتح ہوتے تھے. اب بھی ہم یوم دفاع مناتے ہیں, حق ہے ہمیں منانے کا, یوم حساب منانا چاہیے ہمیں. دفاع جب کیا, اب تو اس دفاع کو ہم چھوڑ آئے, کہاں دفاع ہو رہا ہے. تو یوم دفاع منانے کو اس قوم کو کوئی حق نہیں ہے جو 90,000 فوجیوں کو کافروں کی قید میں ڈال دے, آدھا ملک گنوا دے, اس کے بعد بھی ہم فخر سے سر اپنا بلند کرتے ہیں. کس بات پہ ہمیں فخر, ہم تو اپنے ملک کو صرف فتح کر سکتے ہیں بس, اور کسی کو فتح نہیں کرتے. اپنے ملک کے لوگوں کو در بدر کر دیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. آج تک بےچارے ذلیل و خوار اور رسوا پھر رہے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ درد کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. بلا شبہ جو مفسدین ہیں ان کا قلا قما کیجئے. ہم کب کہتے ہیں کہ ان کو سر پر رکھیے, بنایا بھی تو آپ ہی لوگوں نے تھا ان کو, ان کو پناہ گاہیں بھی تو تمہیں نے فراہم کی تھی, کسی اور نے تھوڑی کی. تمہاری اجازت کے بغیر تو ایک پستول بھی نہیں آ سکتا, اور یہاں اسلحوں کے ڈھیر ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. آج بھی اگر حقیقی معنی میں اگر جائزہ لیا جائے, دیکھا جائے, تلاشی لی جائے, نہ جانے کتنا اسلحہ برآمد ہو جائے ہر محلے سے. یہ کس کی اجازت سے یہاں شہروں میں آ گیا؟ سرحدوں پہ کون کھڑا ہے؟ ناکوں پہ کون ہے؟ کیا وہ لوگ عوام الناس میں سے عوام کھڑے ہوئے کہ بھئی جو آ رہا ہے اس کی تلاشی لیں؟ چور اور بدماش تو آزادانہ آتے جاتے ہیں, لیکن بےچارے شریف آدمیوں کو پریشان کیا جاتا ہے, ان کو روک لیا جاتا ہے, کہیں کاغذات کے نام پر, کہیں کسی کے نام پر تلاشی لے کر جو کچھ جیب میں ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو میں تو ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ بھئی یہ 6 ستمبر ابھی گزرا, اس کا ہمیں یوم جائزہ اور یوم الحساب ہونا چاہیے کہ اپنا حساب کریں, ہم نے کیا گنوایا, کیا پایا. سچی بات یہ کہ دل دکھتا ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت اور طاقت دی ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, اور الحمدللہ جو صلاحیتیں ہیں, یہ ساری موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری پولیس میں بھی صلاحیتیں ہیں, فوج میں بھی صلاحیتیں ہیں, اداروں میں بھی صلاحیتیں ہیں, لیکن سب کیا ہے؟ حرام خوری آ گئی, بےمانی آ گئی, اور مفادات آ گئے, تحفظات آ گئے. تحفظات کا دوسرا نام مفادات کا دوسرا نام تحفظات, یہ آ گئے. اگر ہم اجتماعی مفاد کو سب سے آگے رکھیں, اپنے ذاتی جو ہے مفادات کو پس پش ڈال دیں, سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میں نے تو اپنا ذاتی مفاد سامنے رکھنا ہے. اجتماعیت کیا چیز ہے ہمارے یہاں؟ کچھ بھی نہیں. اجتماعی مفادات چاہے ختم ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا مفاد جو ہے نا اس کو ٹھیس نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رات دن اخبارات میں آتے رہتے ہیں سب کچھ ہمارے سامنے. یقیناً میری بھی جو معلومات ہیں وہ اخبارات ہی رسائل, آپ سب حضرات بھی اس سے واقف ہیں. لیکن میں بعض اوقات تھوڑی سی آگاہی اس لیے موقع ہوتا ہے تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو گھر کے چراغ سے آگ لگتی ہے نا, ہمیشہ گھر میں چراغ رکھا تھا جی آگ لگ گئی, یا اور جو بھی چیز ہوتی ہے. بہرحال اس سے تو بہرحال احکام یہ دیے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایزا مت دو, اور بغیر بلائے دعوت میں مت جاؤ. تو بن بلائے دعوت میں شریک ہونا, حدیث میں آتا ہے کہ چور بن کے داخل ہوا, ڈاکو بن کے نکلا. بعض لوگ ایک فرد کی دعوت ہوتی ہے, اپنے تین تین بیٹوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی نہیں لے جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ساتھ آ گیا, کھائے گا وائے گا تو کچھ نہیں. ارے بھائی کھائے گا نہیں تو بلایا تو نہیں تھا, آیا کیوں ہے؟ تو بچوں کو ابھی سے پابند کرنا چاہیے, اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی مت لے کے جائیں. بغیر بلائے کسی کی دعوت میں شرکت کرنا صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات لوگ ساتھ ہو جاتے تھے, یعنی دعوت تو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب لوگ راستے مل گئے, السلام علیکم, ہاتھ ملائے اور چل پڑے ساتھ, حتیٰ کہ جہاں دعوت تھی وہاں تک پہنچ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خانے سے فرماتے تھے کہ بھئی میرے ساتھ چلے آئے, اگر تم اجازت دو تو بیٹھ جائیں، اجازت نہیں ہوگی تو واپس چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر اجازت اندر چلے جائیں. ایک صاحب نے دعوت کی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت دو گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں. فرمایا کہ نہیں صرف آپ کی ہے. بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، صفائی کے ساتھ کام کرتے تھے، منافقت نہیں تھی. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی دعوت. آپ نے فرمایا کہ بس پھر مجھے قبول نہیں. اس کے بعد کچھ وقت گزرا، پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت. فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر قبول نہیں. پھر تیسری مرتبہ دعوت دی کچھ عرصے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اب قبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، لیکن اس سے کئی مسائل نکلے. ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ اگر آدمی کو کوئی دعوت دے رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی میرے ساتھ ایک صاحب ہوں گے، اگر آپ کہیں تو میں انہیں لے کر آ جاؤں، ورنہ نہیں. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو لے جانا چاہتا ہے تو قید لگا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس کو نہ مانے تو اس کی دعوت کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. یہ بات بھی پتا چل گئی. بعض مفسرین یعنی شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ جن صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے دل میں کچھ رنج تھا، کوئی بات تھی دل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بات صاف ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے تھے کہ میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے، تاکہ ان کے دل میں اگر کوئی بات ہے تو ختم ہو جائے. یہ مقصد تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ صاحب دعوت دیں تو میں 10 آدمی ساتھ بھی لاؤں گا، ایسا نہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ بلا ضرورت بلا دعوت کے ایک تو نہ جایا جائے، اور جب دعوت سے فارغ ہو جائے تو اجازت لے کہ خدا حافظ واپس آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمرے میں دعوت کی تھی، آپ کی اہلیہ مبارکہ جن سے نکاح ہوا تھا غالباً یہ دعوت ولیمہ تھی. دیکھیے کوئی ٹینٹ نہیں لگے تھے، کچھ نہیں تھا، سادگی کے ساتھ دعوت تھی چھوٹے سے کمرے میں. حتیٰ کہ جو نئی نویلی دلہن تھی اس زمانے میں وہ ایک کونے میں اپنا جو ہے وہ پردہ کر کے ادھر بیٹھی ہوئی تھی منہ کر کے، اور اسی کمرے میں دعوت بھی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا بیٹھنا پھر ناگوار گزر رہا تھا کہ اب جب کھا پی لیا تو اب جائیں، لیکن وہ بیٹھ کے گپ شپ شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی تو حیا کر رہے تھے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حیا نہیں فرماتے، جو بات ہوتی ہے کھل کے کہہ دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا، تو پھر تم چلے جاؤ دعوت میں. واذا طعمتم، جب تم کھا چکے فانتشروا، اب بھاگ جاؤ، کھاؤ پیو کس کو. وہ کسی نے کہا نا بھائی کھائے پیے کس کے، حسین یار کس کے. یہ آج کل ایک ضرب المثل ہے کہ حسین یار کس کے، کھائے پیے کس کے. کھایا پیا اس کے بعد دوستی ختم، خدا حافظ. تو بہرحال یہ میرا مقصد نہیں ہے، دوستی کو خدا حافظ نہ کہو، لیکن جب کھا پی لیا تو اب بلا ضرورت بیٹھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی مجلس ایسی ہے بے تکلفی کی کہ وہاں اس کا مقصود بھی یہی تھا کہ بھئی دوست احباب آئیں اور بیٹھیں کچھ دیر، تو پھر کھانے کے بعد اگر بے تکلف مجلس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں اس قدم کا معاملہ نہ تو اجازت لے کے واپس آ جانا چاہیے. تو اسی کو فرمایا کہ فیضا تائم تم فن تشرو ولا مستانفین علی حدیث، اور وہاں تم بات چیت میں مشغول نہ ہو جاؤ. آگے وجہ کیوں بیان کی، ان نزالکم کان یوزن نبی، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی. تو چونکہ وہاں علت موجود تھی، اگر کہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو بیٹھ سکتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی جس میزبان نے دعوت کی ہے وہاں پر اگر آپ کے بیٹھنے سے اسے تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر بیٹھ سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن اگر آپ کے بیٹھنے سے اب وہی چاہتا ہے کہ بھائی جلدی سے لوگ جائیں تو پھر بیٹھنا جائز نہیں. ان نذالکم کان یوزن نبی فیستحی منکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیا کرتے ہیں، اپنے منہ سے نہیں کہتے کہ ابھی اب جاؤ. واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق کہنے سے حیا نہیں فرماتے. آگے فرمایا واذا سألتمون متان فسلوهن من وراء حجاب، عورتوں سے اگر تم کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی کھلم کھلا سامنے مت آ جاؤ. یعنی لوگوں کو بھی حکم دیا، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پردہ شریعت میں ہے یا نہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب پردے کی کیا ضرورت ہے، آنکھوں کا پردہ کافی ہے. ہماری تو آنکھوں میں پردہ ہے، تو پھر کپڑے کیوں پہنتے ہو بھائی، کپڑے سے بغیر ہی پھر لیا کرو، پردے کی کیا ضرورت ہے. جب آنکھوں میں پردہ کافی ہے تو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، پھر آدمی ننگا پھرتا رہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے ہر معاملہ الٹے ہو گئے. جن کو بال رکھنے چاہیے تھے وہ بال کٹاتے ہیں، جن کو بال کٹانے چاہیے تھے وہ رکھ رہے ہیں، مرد لمبی لمبی چوٹیاں رکھ رہے ہیں صاحب، اور عورتیں بال کٹا رہی ہیں. تو ہمارے ہر معاملے الٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو کام مرد کرنے کے تھے وہ عورتیں کرنے چاہ رہی ہیں، اور جو عورتیں کرتی تھیں وہ مرد کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے مانگو. اور یہ کیوں حکم دیا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے اور ان کے قلوب کے لیے یہی چیز زیادہ مفید. ورنہ دل میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب نظر پڑتی ہے کچھ نہ کچھ دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں. آگے دوسرے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اسی میں آگے جا کے پردے کے تفصیلی احکامات بھی ہیں، لیکن اس وقت وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. ایک اور حکم بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. یہاں بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کو تو جانتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سلام کس طرح بھیجا جاتا ہے، لیکن درود کس طرح سے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہے وہ بتلائی گئی کہ یہ درود تم اس طرح سے پڑھا کرو. اس سے یہ چیز متعین ہو گئی کہ درود و سلام کس طرح سے پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور اس اہم ترین عبادت میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، لیکن درود و سلام کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ کھڑے ہو کر رکوع میں پڑھتے ہیں، سجدے میں، قعدے میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ کے اندر اس میں سلام بھی پڑھتے ہیں، اور بعد میں درود سے ہی پڑھتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ سب سے اہم ترین جو موقع ہے وہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے سب سے اہم ترین عبادت نماز کو قرار دیا، اور اس اہم ترین عبادت میں درود و سلام کا جو مقام رکھا ہے وہ بیٹھ کر رکھا ہے، ورنہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے تھے ہاتھ باندھ کر. جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی جب کھڑے ہو جاؤ پڑھو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود ابراہیمی پڑھو، لیکن ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا. تو اس لیے ادب افضل طریقہ یہ، اگرچہ کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز نہیں، لیکن نماز میں مت پڑھیے گا، نماز میں پڑھ لیا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. افضل طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے. یہ ہے نماز کا حکم. نماز سے ہٹ کر چلتے ہوئے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، کسی بھی طرح سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. اور ایسے درود شریف پڑھنا چاہیے جس میں صلات بھی ہو، سلام بھی ہو. مثلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا اسی طریقے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ کے اندر صلات بھی آ گیا، وسلم کے اندر سلام بھی آ گیا. بعض جاہلوں نے یہ کیا کہ یہ آیت اپنی دعا میں ضروری سمجھتے ہیں. بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو شور سے ہوتا ہے حق نبی. بھائی اگر حق نبی اگر نہیں کہیں گے تو کیا نبی حق نہیں ہے؟ نبی تو حق ہے، تم کہو یا نہ کہو. اور اس کے بعد پھر جب اس کو پڑھتے ہیں پھر ایک شور اٹھتا ہے درود شریف کا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے، کسی سے پوچھا تو کہا کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے قرآن و حدیث میں. بھائی قرآن مجید میں کتنی جگہ زکات کا حکم ہے، آتو زکا. تو جب وہ آیت پڑھتے ہو تو کیا زکات دیتے ہو فوراً جیب سے نکال کے؟ آیت تو ہر آدمی پڑھتا ہے نا. تو آیت زکات پڑھنے کے بعد زکات دیا کرو، صدقے کی پڑھنے کے بعد صدقہ دیا کرو، لیکن نہ کوئی زکات دیتا نہ صدقہ دیتا. کتنی آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں ایسی، حتیٰ کہ بہت ساری آیتیں جو ہے وہ نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن فوراً پڑھتے ہی نماز پڑھنے بھی شروع نہیں کر دیتے. تو جو حکم زکات کا ہے، جو حکم صدقات کا ہے، جو حکم جو ہے وہ نماز کا ہے، اسی طرح سے ایک حکم درود و سلام کا بھی ہے. احکام دیے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، تو اس میں بیٹھ کر، چل کر، اٹھ کر، بیٹھ جس طرح سے چاہو پڑھیے، کوئی ممانعت نہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کسی ایک طریقے کو ضروری سمجھ لینا اور اگر کوئی وہ طریقہ اختیار نہ کرے تو اس کو برا سمجھنا یہ جائز نہیں. آج ہمارے زمانے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی, ورنہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں, کوئی بیٹھ کے پڑھ لیتا تو بھی گناہ نہیں, کوئی لیٹ کے پڑھتا ہے تب بھی گناہ نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. البتہ اس کھڑے ہو کے پڑھنے کو ضروری سمجھنا, جمعے کے دن نماز کے بعد اگر نہیں پڑھا تو صاحب پھر تو درود و سلام پڑھا ہی نہیں آپ نے, آپ تو اللہ معاف کرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ درود سلام کے منکر, اگر کسی نے نہیں پڑھا تو منکر. حالانکہ مجھے بتاؤ کہ نماز میں اگر 10,000 آدمی شریک ہیں تو درود و سلام پڑھنے میں کتنے ہوتے ہیں کھڑے؟ 9,000 تو چلے جاتے ہیں, 1,000 شاید کھڑے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں, 100 آدمی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا 9,900 آدمی منکر ہیں؟ ایسا نہیں. اصل میں اس طرح کے احکام سے لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے, افتراق پیدا ہوتا ہے. خدا کے لیے یہ وقت افتراق کا نہیں ہے, انتشار کا نہیں ہے. ان چیزوں کو وجہ افتراق نہ بناؤ, وجہ افتراق نہ بناؤ, انتشار کا سبب نہ ہو. درود و سلام کا کوئی منکر نہیں ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجتا ہو یا منکر ہو خدا نہ کرے. تو اس لیے درود و سلام پڑھیے, اور درود و سلام پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے, ایسا درود شریف جس میں صلات کا بھی ذکر ہو سلام کا بھی ذکر ہو وہ بھی درود و سلام ہے. اور اگر کوئی ویسے ہی الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہا تو بھی ٹھیک ہے. ہمارا ایمان ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس پہ جاتے ہیں ہم سب ادب کے ساتھ وہاں جا کے پڑھتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یہ سب پڑھتے ہیں ہم. اس کے بغیر ہماری حاضری نہیں ہوتی وہاں پر. تو اس لیے جب وہاں جائیں تو اسی طریقے سے انہی سیخوں کے ساتھ پڑھیے, اس لیے کہ وہاں حکم یہ ہے کہ یہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے بھی ہیں اور حدیث میں آتا ہے جواب بھی دیتے ہیں. جب وہاں جاؤ تو یہی پڑھو, لیکن اگر یہاں پڑھ رہے ہو تو پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیے, علیہ کا مت پڑھیے. ہاں اگر کوئی شخص اس پر بہت ہی عشق و محبت کا غلبہ ہے, آنکھیں بند کر کے روزہ اقدس کو سامنے کر کے اگر پڑھ رہا ہے تو بہرحال ناجائز, پھر وہ بھی نہیں. لیکن اتنے عشق و محبت میں ڈوب کر اگر کوئی پڑھے تو بلا شبہ. ہمارے یہاں تو آج کل کہتے ہیں جی چونکہ فلاں فریق مخالف ہے, حالانکہ یہ مخالفت علم کی بنا پر ہے, خدا نہ کرے کوئی ذاتی بغض و انات کی وجہ سے نہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی مخالفت ہوتی ہے تو وہ علمی بنیاد پر ہوتی ہے کہ بھئی کیا چیز جائز ہے کیا نہیں. لفظ کاف جو ہے یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے, جو آدمی سامنے کھڑا ہوا ہو اس کے لیے لفظ کاف کا خطاب ہوتا ہے, لیکن اگر سامنے موجود ہو تو کاف کا خطاب نہیں ہوتا. تو چونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ خطاب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر موجود ہیں اور وہاں جا کر اگر پڑھتے ہیں تو اسی لیے پھر کاف کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو. لیکن اگر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھی. یہ ایک علمی بات تھی میں نے بیان کر دی, مقصد اس کا خدا نہ کرے نزاع پیدا کرنا نہیں ہے, اس بات کو سمجھ لیجئے. بعض لوگ بات کو کہیں سے کہیں بتا دیتے ہیں, یہاں بیان کچھ ہوتا ہے کہتے کچھ ہیں جا کے, جس کے نتیجے میں خواہ مخواہ میں ایک شر پیدا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجئے, لیکن اس کو شر اور فساد کا ذریعہ مت بنائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.